مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، اس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان، اس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اول تاخیر اس سلسلے میں شامل رہیں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ علی کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے یہ سلسلہ کروں گا۔ ہمارا جو موضوع چل رہا تھا، ایک تو رموز اوقاف ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، قرآن مجید میں جو بعض جگہوں پر جو علامتیں ظاہر کی گئی ہیں اس کی کیا وجہ ہے، اور انشاءاللہ وہ سارے رموز اوقاف یہ زیادہ ہیں تو اس کو چند چند کر کے ہم دکھانے کی آپ کو کوشش کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہم موقع ملے گا اللہ نے چاہا تو، قرآن مجید نے جو پیش گوئیاں کی ہیں وہ پیش گوئیاں کیا ہوتی ہیں یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی نیت ہے میری، اس کی تیاری بھی ہے، اور روزانہ ایک شان نزول بھی بیان کرنے کا ہمارا سلسلے کا یہ ایک ہم نے حصہ بنایا ہوا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم میں موجود جو مختلف مضامین ان کو سمجھیں۔ رموز اوقاف میں جہاں ہم نے وقف کے بارے میں آپ کو میں نے کل بیان کیا تھا، طوع سے مراد یہ وقف مطلق کی علامت تھی، تو یہ جو ہم نے چارٹ تیار کیا ہے آپ کو رموز اوقاف کا، اگر قرآن کریم اللہ کرے آپ کے پاس ہو تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، دکھائیے اسکرین پر۔ اس میں آپ تیسری لائن میں چلے کف، یہ لفظ کف ہے جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو، تو یہاں کہا جا رہا ہے ٹھہر جاؤ۔ اب قرآن کریم میں یہ جگہ یہ علامت آپ کو جہاں ملے گی، ذرا اب اسکرین پر قرآن کریم کی وہ آیت کریم لائیں تاکہ ہمارے ناظر آئیے۔ اب یہ دیکھیے یہ آیت کریمہ چل رہی ہے، چلتے چلتے یہ ادھر آئی خلاق، ٹھیک ہے، یہ کف آ گیا۔ ہاں اس کو تھوڑا اور واضح کریں، یہ کف ہو گیا، یہ وہ علامت ہے جہاں آپ کو میں نے بیان کیا تھا، کف کے نیچے توا کا نشان بھی بنا ہوا ہے، اور توا کی وضاحت میں کل آپ کو کر چکا تھا، یہ وقف مطلق ہے کہ علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا، اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے۔ تو یہاں توا کا نشان بھی ہے اور کف کی علامت بھی ہے کہ یہ لفظ ہے کف جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، تو ان دونوں کے مطلب جو سامنے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو تلاوت کرنے میں آسانی رہے گی۔ اس کے بعد آپ کو جو میں عرض کروں گا وہ سین یا سکتا، سین یا سکتا، ذرا دکھائیے اسکرین پر، جی یہ سین یا سکتا، یہ دونوں سکتے کی علامات ہیں، یہاں اس طرح ٹھہرنا چاہیے کہ آواز ٹوٹ جائے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ ذرا قرآن مجید قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی بتا دیں کہ کس طرح یہ قرآن کریم میں ان کو جب یہ پڑھیں گے تو انہیں یہ علامت نظر آئے گی۔ جی ہاں یہاں سکتے والی ہے، یہ چل رہے ہیں، یہ سکتا آ گیا ہے نا، یہ لکھا ہوا سکتا، تو یہ علامات ہے، یہاں اس طرح ٹھہرنا چاہیے کہ آواز ٹوٹ جائے مگر سانس نہ ٹوٹے، کلا بل رونا، ٹھیک ہے، یہ سکتا ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ، اور بھی علامات ہیں انشاءاللہ تعالی، روزانہ میں کچھ نہ کچھ آپ کو قرآن کریم کی رموز اوقاف کی علامات بیان کرتا رہوں گا، تاکہ ہم قرآن کریم جب پڑھیں تو صحیح طور پر ہم تلاوت کر سکیں. اچھا، صرف یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے یہ علامت سمجھ لی تو قرآن کریم پڑھنے کے لیے آ جائے گا، نہیں. دیکھیے قرآن کریم یہ اس کا پورا ایک قواعد بیان، جیسے ہم قاعدہ پڑھتے ہیں نا، عام لوگ قاعدہ پڑھنے میں بڑی آر میں یار قاعدہ پڑھا، قاعدہ ایک قانون کا نام ہے، اصول کا نام ہے، ہر زبان کی کوئی نہ کوئی بیسک ہوتی ہے. قاعدہ یہ قرآن کریم پڑھنے کی سمجھے بیسک ہے، بنیاد ہے. الف با تا سا، سا کیسے ادا ہوگا، جیم کیسے ادا ہوگا، زا کیسے ادا ہوگا، زا کیسے ادا ہوگا، الف سے لے کے یا تک، یہ سب کے سب، ان سب کی ادائیگی کا جو مقام ہے نا وہ جدا جدا ہے، ساؤنڈ الگ الگ ہے، کئیوں کے ساؤنڈ ملتے ہیں اور لیکن سب کو الگ الگ کر کے کرنا پڑتا ہے. تو اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ اب ایسے وقت میں کہ جہاں بدقسمتی کے ساتھ ہمیں دیکھ کر بھی قرآن پڑھنے نہیں آ رہا، تو اور کیونکہ یہ رجحان نہیں ہے ہمارا، ہمارا رجحان قرآن کریم سیکھنے کا نہیں ہے. میں اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، اب مثال کے طور پر آپ اس کو جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، آپ نے قرآن کریم سیکھنے میں کتنا وقت دیا ہے؟ آپ نے اسکول پڑھنے میں، کالج پڑھنے میں، یونیورسٹی پڑھنے میں، ڈگری حاصل کرنے میں آپ نے کتنا وقت دیا؟ مطلب آپ گریجویٹ ہو جاتے ہیں مگر آپ کو دیکھ کر انگلش پڑھنا پراپر نہیں آتی، ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ آپ کو دیکھ کر پراپر انگلش پڑھنا نہیں آتی، آپ کو کہا جائے کہ یار اپلیکیشن لکھ دو، آپ نے 14 نہیں 15 سال تک تعلیم حاصل کی لیکن آپ ایک انگلش کی عبارت نہیں لکھ سکتے، اپلیکیشن نہیں لکھ سکتے، کسی کو لکھوانا پڑتا ہے، کورٹ میں جاتے ہیں کسی وکیل سے آپ ڈاکیومنٹیشن کرواتے ہیں، اسے کورسپونڈنس کروا لے رہے ہوتے ہیں، اتنے عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ نہیں آتا. اور قرآن کریم سیکھنے میں تو وقت دیا ہی کیا ہے. آپ کہیں کہ جناب میں روزانہ مولانا سے پڑھتا تھا، مولانا صاحب آپ کے پاس 15-20 منٹ پڑھا کر چلے جاتے تھے، آدھا گھنٹہ پڑھا کر چلے جاتے تھے، اس کے بعد آپ قرآن کھولتے نہیں تھے، مولانا صاحب اگلے روز آتے تھے آپ کو آگے سے سبق پڑھا دیتے تھے، وہ بھی صحیح قرآن پڑھنے والے، جو کہ ہر داڑھی والا قرآن درست پڑھ سکے یہ بھی ضروری نہیں ہے کیا، کیونکہ جب آپ نے ٹیچر رکھا تھا اسکول کے لیے اس کے سارے سبجیکٹ کی آپ نے معلومات کی تھی کہ اس کو سارے سبجیکٹ پڑھانے آتے یا نہیں آتے، ٹیچر کمپیٹنٹ ہے یا نہیں ہے، میرے بچے کو یہ ایگزامینیشن میں پاس کروا سکے گا نہیں کروا سکے گا. پھر وقتاً فوقتاً ٹیچر سے آپ ملاقات کرتے تھے، بات کرتے تھے، اس سے معلومات لیتے تھے، پھر جب بچہ گھر پر آتا تھا تو اس کے بارے میں آپ پوچھتے تھے بیٹا آج کیا پڑھا، اس کے سامنے کاپیاں کھولتے تھے. ایسے کئی ہمارے اسلامی بھائی ملتے ہیں جو ہمیں اتنا ٹائم نہیں دیتے دعوت اسلامی کے مدنی کام کو، کہتے ہیں رات کو جا کے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے. بھائی کیا پڑھانا ہوتا ہے؟ اسکول اس کے ٹیوشنس کے وہ سارے مسائل ہوتے ہیں، ہر آدمی ٹیوشن افورڈ نہیں کرتا، تو وہ اسکول سے آنے کے بعد امی ہو یا ابو ہو وہ بچوں کی کاپیاں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ کیا ہوا. یہ ایک دنیاوی تعلیم کے لیے ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں، اور سیکھنے کا انداز کیا ہے؟ اے اے پورا اے بنائیں گے، پھر اس کے بعد یہ ہے کیپیٹل اے، اس کے بعد یہ اے، یہ سمال اے، یہ اتنی لائن میں آتا ہے، یعنی انگلش کی لائنیں الگ ہیں، اردو کی کاپی کی لائنیں الگ ہیں، میتھامیٹکس کے باکسز الگ بنے ہوئے ہیں، تینوں کی کاپیاں الگ بنی ہوئی ہیں. دنیاوی تعلیم کی بات کر رہا ہوں، جو سیکھنے کا ہمارا جو پریکٹس ہے اس کی بات کر رہا ہوں جو ایک چل رہی ہے. اگر آپ تھوڑا سا وہ گرافکس اور جیومیٹری کی طرف چلے جاتے ہیں یا کچھ اس کی ڈرائنگ کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کی بالکل کاپی اور کاغذ اور اس کی ساری ڈیزائننگ الگ ہے. اب جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے وہ بیٹھے اور ترانے کا انداز کیا، اے کیپیٹل اے اس کا ساؤنڈ، اے یہ سمال اے، پھر اے فور ایپل، ایپل جا پورا سیب بتائیں گے بھائی، سیب بتائیں گے. یہ ہے ہمارے یہاں سیکھنے کا انداز، یقیناً آپ وہاں کہیں گے قرآن کریم سیکھنے کا کیا انداز رہا. کیا قرآن کریم میں اظہار کسے کہتے ہیں، اخفا کسے کہتے ہیں، اقلاب کسے کہتے ہیں، گناہ کرنا ہے تو کیسے گناہ ہوگا، وف کرنا ہے تو کہاں وف کریں گے، نہیں وف کرنا پڑھتے رہنا ہے تو کہاں کریں گے، کہاں وف کرنا جائز ہے، کہاں وف کرنے کے لیے اختیار دیے، مطلب اس طرح کی جو ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کبھی ہم نے سیکھا پڑھا سمجھا. قرآن کریم کے بارے میں ہماری معلومات حاصل کرنے کی جو سوچ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ہماری نماز تب تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر قراءت درست نہ ہو جائے. یہ آپ کے بھی علم ہے اور نہیں ہے تو ہونا چاہیے. تو جس کا تعلق میری شب و روز کی زندگی سے، اچھا جو کتاب میری زندگی بلکہ میری دنیا اور میری آخرت کے لیے میرے لیے ایک پورا کانسٹیٹیوشن رکھتی ہے، مجھے جو کچھ میری زندگی میں معاملات پیش آئیں گے میرے پیدا ہونے سے لے کر میرے انتقال ہونے تک، میری تجارت سے لے کر میرے نکاح تک، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، تجارت کے مسائل، صبح شام دوپہر رات جتنے بھی زندگی بھر کے مسائل ہیں یہ سب قرآن کریم کے اندر لکھے ہیں، چاہے اس کو دینی ہے، دنیاوی ہے، معاشی ہے، اخروی ہے، جو بھی معاملات ہیں، مجھے جینا کیسے ہے میرا قرآن مجھے بتا رہا ہے. پھر آیت کریمہ کے شان نزول بتاتے ہیں کہ کون سی آیت کریمہ کس طرح نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی. تو یہ سب کچھ جو ہم یہ سلسلہ لے کر آئے ہیں اس کی یقین مانی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ کاش کہ ہم قرآن کریم کی اہمیت کو، قرآن کریم کے مقاصد کو سمجھیں. انشاءاللہ قرآن کریم کے مقاصد ہی بیان کیے جائیں گے اور ہم اس کے سمجھ کر ہم قرآن کریم روز پڑھنے والے بنے. لیکن ایک جرنل میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب میں اگر انگلش کی کوئی ورڈنگ کرتا ہوں میری پروننسیشن پراپر نہیں ہے، اب مجھے بھی اتنی پراپر انگلش نہیں آتی، لیکن میں کوئی سچ کو اس سے گلٹی فیل نہیں کرتا کیونکہ یہ ٹھیک آتی آتی ہے، نہیں آتی نہیں آتی. لیکن ہمیں قرآن ہی درست پڑھنے نہ آئے، یہ کتنی عجیب اور شرمندگی والی بات ہے. دیکھ کر قرآن درست پڑھنے نہ آئے، لوگ نہیں پڑھتے. آپ دیکھیں نماز کے اندر خود میرے، شاید اگر میں غلطی نہ کر رہا ہوں، ایک تعداد ہوگی اس وقت مدنی چینل پر ساتھ کہ وہ نماز میں بھی پروپر قرآن پڑھتے ہوئے شرماتی ہے یار کوئی سن لا لے. اور اچھا عجیب و غریب انداز بعض اوقات ہمارا قرآن کریم پڑھنے کا ہوتا ہے نماز میں، اس کے علاوہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. بس کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ نہ سین سمجھ میں آ رہا ہے، نہ عین سمجھ میں آ رہا ہے، نہ آپ کھینچ رہے ہیں، نہ آپ تشدید کو صحیح پڑھ رہے ہیں، نہ آپ ہا کو صحیح ادا کر رہے ہیں، کچھ بھی تو نہیں کر رہے آپ. قرآن پڑھیں جیسا قرآن پڑھنا ہے، جیسا قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے لیے سیکھنا پڑے گا، پرابلم یہی ہے کہ سیکھا نہیں ہے. آپ کو سارے ایکسپورٹ کے، امپورٹ کے، بینکنگ کے، آپ کو سارے ڈاکیومنٹیشن پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں. ایک الیکٹرک کا بل آتا ہے اس کو آدھے گھنٹے تو خالی موبائل کا کر رہا ہوں، کتنی دیر تو کل الیکٹرک کا بل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے آگے پیچھے سارا دیکھ رہے ہوتے ہیں. گیس کا بل الگ دیکھیں گے، بجلی کا بل الگ دیکھیں گے، ٹیلی فون کا بل الگ دیکھیں گے، اور وہ جو موبائل کا بل آئے گا اس کے تو سارے چار پانچ چھ سات صفحے جتنے سارے دیکھ لیں گے کہ کس کو کتنی کال کی تھی. لیکن قرآن کبھی اتنا غور سے دیکھا ہے؟ آپ سے میں سوال کر رہا ہوں کہ قرآن اتنا کبھی غور سے دیکھا؟ کبھی قرآن کبھی اتنی غور سے پڑھا آپ نے؟ قرآن کو کبھی اتنی غور سے سمجھا؟ قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کبھی پڑھا اے ایمان والو؟ الحمدللہ میں ایمان والا ہوں، میرا رب مجھ سے فرما رہا ہے اے ایمان والو لبیک لبیک یا ربی، لبیک یا ربی، لبیک یا ربی، میں حاضر ہوں، میرے مولا میں حاضر ہوں. قرآن کریم دیکھیں اس کتنی مقامات پہ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ہے، اے ایمان والو. کتنی خوش قسمتی ہماری، ہم سے ہمارا رب فرما رہا ہے اے ایمان والو. یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. آپ کو کوئی، آپ کا عزیز کوئی رشتہ دار، یعنی آپ کا بیٹا ملک سے باہر ہے، آپ کے والد صاحب ملک سے باہر ہیں، آپ کے شوہر ملک سے باہر ہیں، یہ آپ کو کوئی لیٹر لکھتے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ اس کو لیٹر کو کتنی بار دیکھتے ہیں؟ ماں اپنے بیٹے کو، بیٹے کا لیٹر آ جائے، خط آ جائے، کتنی بار بار پڑھتی ہے، بیٹے نے لکھا، بیٹے نے دیا، بیٹے کا پیغام، بیٹے کا پیغام ہے. پڑھنے نہیں آتا، گاؤں دیہات گوٹھوں کے اندر بعدوں کا پڑھنے نہیں آتا، بیٹے کو لکھنے آتا تھا، لکھ کر بھیج دیا. والد صاحب لیٹر لیتے ہیں، خط لکھتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں اور ذرا ذرا پڑھ کے سنائیے گا، وہ میرے بیٹے کا خط آیا ہے. اور وہ بیٹھ کر اس کو پورا خط پڑھ کے سنائے گا, اچھا یہ لکھے چاہیے. میرے کو پنجابی نہیں آتی, صحیح طور پر نہیں آتی مجھے, پنجابی نہیں آتی مجھے, اردو چلو صحیح نہیں آتی مجھے, مطلب کہ انگلش صحیح نہیں آتی مجھے, سندھی صحیح نہیں آتی مجھے, اور دنیا کی کوئی زبان صحیح نہیں آتی, میں کیوں گلٹی فیل کروں اتنا. ایس سچ آنی چاہیے جو پراپر زبان ہے ہماری, دیش درست بولنے آنی چاہیے, لیکن جب جس کو قرآن درست پڑھنے نہیں آ رہا, دیکھ کر درست پڑھنے نہیں آ رہا. میں نہیں کہتا آپ کو عربی لینگویج صحیح آتی ہے نہیں آتی, دنیا عربی لینگویج سیکھتی ہے, ایسے عرب دنیا میں ہمارے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو جنہوں نے کچھ نہ کچھ عربی لینگویج سیکھ لی ہوگی, کیونکہ وہاں رہنا ہے آپ نے, روزگار حاصل کرنا ہے, پڑھنا ہے آپ نے, وہاں پر دو پیسے کمانے ہیں آپ کو, وہاں پر مطلب کہ تال کف ہنا بکالا یہ دو چار ایسے بڑے بڑے ورڈ ہیں, سیارہ تو یہ سارے آ جائے گی کہ بھائی اس کو گاڑی بولتے ہیں, اس کو ہاتف جناب ٹیلی فون کو یہ بولتے ہیں, تو فلاں کو یہ بولتے ہیں, تو یہ شرطہ 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 پتا, پولیس والے کو شرطی بولتے ہیں تو یہ پولیس والے کو پتا ہے کہ وہ شرطی آنے والے شرطی آنے والے, تو یہ سب اس کو پتا ہوگا, یہ ورڈنگ یہ سیکھ جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں رہنا ہے, وہاں کمانا ہے, وہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کو بات چیت کرنی ہے, کوشش کرتے ہیں. فرانس جائیں تو فرینچ آ جاتی ہے, جرمن جائیں تو جرمن آ جاتی ہے, اچھا برطانیہ جائیں تو آپ کو انگلش آ جاتی ہے, ساؤتھ افریقہ جائیں تو وہ انگلش آ جاتی ہے. وائی کئی لوگ ہیں جن کو آ جاتی ہے, ٹوٹی پھوٹی بھی آتی ہے, میں نے خود سنی ہے, میں خود کہتا ہے پانچ پانچ سال ہو گئے ابھی پروپر نہیں ہے لیکن پھر بھی آ گئی ہے. میں انہی ٹوٹی پھوٹی اس ملک کی زبان سیکھنے والوں کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اس ملک میں رہنے, ایسے جیسے پاکستان ہے کئی بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی یہاں آتے ہیں ان کو ہماری اردو بولنے آ جاتی ہے, ہمارے کئی اسلامی بھائی بنگلہ دیش چلے گئے ان کو بنگلہ بولنے آ جاتی ہے, آ جاتی ہے نا, یہ تو ایک دور دو چار والی بات کر رہا ہوں. آپ کو ایک ملک میں رہنا تھا, آپ نے کوشش کی آپ کو زبان آ گئی. میں ان تمام زبان سیکھنے والوں سے عرض کر رہا ہوں جو آپ کی زبان نہیں تھی مگر آپ نے سیکھی, آپ کو قرآن درست پڑھنے آیا, ایک تعداد ہوگی جس کو قرآن درست پڑھنے نہ آیا, کیوں آپ نے قرآن درست پڑھ کرنے کی جو کوشش کرنی چاہیے آپ نے کوشش ہی نہیں کی, جس کی وجہ سے شاید آپ قرآن درست نہ پڑھ سکے. ستر ستر سال اسی اسی سال کے مطلب کے بےچارے بزرگ ہو جاتے ہیں, وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں, وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, قرآن درست پڑھنے نہیں آتا. ہمارے پڑھے لکھے سمجھدار چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ لے لیجئے, ڈاکٹر لے لیجئے, ویری سوری ٹو سے, یہ مطلب آپ ناراض ہوں گے بھی کیوں, میں تو کہی اس کو رہا ہوں جس کو نہیں آ رہا, جس کو آ رہا ہے اس سے تو میری کوئی بات چیت اسی ہے ہی نہیں, اور جس کو نہیں آ رہا اگر میں اس کو کہہ رہا ہوں تو میں اس کی ہمدردی کر رہا ہوں, اس کے ساتھ میں بھلائی کر رہا ہوں, میں اس کو مطلب ایک جذبہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا آپ سوچیے تو صحیح کہ آپ نے دنیا بھر کی ڈگریاں حاصل کر لی, آپ مطلب کہ سی اے یا تو پڑھ رہے ہیں یا بن گئے, ڈاکٹر بن رہے ہیں یا بن گئے, یا مطلب کوئی بھی پروفیشن کی طرف جا رہے ہیں چلے گئے, بڑی بڑی ڈگریاں لے لیں, آپ دنیا کے بہت بڑے مشہور آدمی بھی بن گئے اور بہت بولنا بھی آپ کو آتا ہے, جناب ڈبیٹ آپ ایسی کریں کہ کوئی ڈبیٹ میں آپ کو پہنچ نہ سکے, ایگزامینیشن ایسا کریں کہ آپ کو کوئی ایگزامینیشن میں پکڑ نہ سکے, اور جناب کسی کی گفتگو یا کسی کی زندگی کا پوسٹ مارٹم کریں تو جناب آپ کو کوئی پکڑ نہ سکے. تو آپ بھلے کوئی بھی دنیا کے آپ کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کتنے ہی مطلب قادر الکلام سے ہی, آپ کی کیسی کوالیفیکیشن سے ہی, لیکن کیا آپ کو درست دیکھ کر قرآن پڑھنے آتا ہے؟ اور اس کا اندازہ تب ہوگا جب آپ اپنا قرآن کسی درست خواہ کسی قاری سے ایک بار چیک کروا لیں کہ مجھے درست قرآن پڑھنے آتا ہے یا نہیں, تو وہ انشاءاللہ آپ کو جب کہہ دے کہ آتا ہے مدینہ مدینہ, اگر کہے کہ جی جناب آپ کو آتا نہیں ہے تو کہتے ہیں نا وہ محاورہ, سانس بعد میں لیں پہلے قرآن درست کر لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو درست قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تھوڑی سی میں نے کہا کہ آپ کو وضاحت بھی کر دوں تاکہ قرآن کریم کو جو ہم اس کے معنی مطالب اور اس میں جو کچھ مضامین موجود ہیں جہاں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہاں پر ایک مسلمان کو درست قرآن پڑھنے آنا چاہیے, الحمدللہ کا ہاں نکلنا چاہیے, قاف کا پتہ ہونا چاہیے کہ موٹے اور باریک قاف میں کیا فرق ہے, ایک لکیر والا قاف ہوتا ہے جسے کتاب لکھتے ہیں, ایک نقطے والا قاف ہوتا ہے جسے قلم لکھتے ہیں, ان دونوں میں کیا فرق ہونا چاہیے یہ پتا ہونا چاہیے. سیکھیں گے, نیت کر لیجئے, ماشاءاللہ. کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد شہزاد عطاری ضیاء کوٹ. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. میرے رب کا کلام کیا بات ہے, میرے رب کے کلام کی کیا بات ہے, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر کی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کی کوشش قرآن پاک سیکھنے سکھانے کی قبول فرمائے. انشاءاللہ قرآن پڑھنے کی نیت کرتا ہوں اور سیکھنے اور سکھانے کی بھی انشاءاللہ عز و جل نیت کرتا ہوں. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس میں اترا قرآن ہے یہ تیرا احسان.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج جو شان نزول بیان کرنے جا رہا ہوں بڑا ہی سبق آموز شان نزول ہے, اور اس میں چند آیات ہیں. اس میں سورہ فرقان کی آیات بھی ہیں اور سورہ زمر کی بھی آیت ہے. اور آپ دیکھیے سورہ فرقان یہ پہلے ایک سورت آتی ہے اور سورہ زمر یہ بعد میں سورت آتی ہے. سورہ فرقان 19 پارے میں اور سورہ زمر یہ بعد کے پاروں میں ہے. لیکن یہ وہ جیسے میں نے ابتدا نص کر دی تھی کہ جو آیت بھی جہاں ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر ہے کہ اس آیت کو اس آیت کے بعد اور اس آیت سے پہلے رکھ دیا جائے, اور اسی طرح کیا گیا اور اسی انداز پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی, صحابہ کرام نے سنی اور صحابہ کرام نے اس کو یاد کیا, اور اسی طرح جو ہمارے پاس موجود ہے. یہ میں پہلے اپنے پہلے سلسلے میں بیان کر چکا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ وحشی جس نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سگے اور بڑے چہیتے اور بڑے پیارے چچا جان تھے, ان کو شہید کیا تھا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے امان دیجئے تاکہ میں آپ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنوں کہ اس میں میری مغفرت اور نجات ہے. اب وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا, اور اس کے معاملے میں جو سرکار کے جذبات ہوں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ سمجھے جا سکتے ہیں. اب اس نے آ کر کہا کہ مجھے امان دیجئے تاکہ میں آپ جو قرآن خدا کا جسے میں ہمارا موضوع میرے رب کا کلام, تو جو رب کا کلام ہے خدا کا جو کلام ہے وہ میں سنوں کہ اس میں میری مغفرت و نجات ہے. ارشاد فرمایا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یہ پسند تھا کہ میری نظر تم پر اس طرح پڑتی کہ تو امان طلب نہ کر رہا ہوتا, لیکن اب تو نے امان مانگی ہے تو میں تمہیں امان دیتا ہوں تاکہ تو خدا عز و جل کا کلام سن سکے. اس پر قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی, سورہ فرقان کی آیت نمبر 68.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی نہ حق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے, اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ حاضر ہوا اور اس نے پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ اس طرح کہا کہ ایک شان نزول جب یہ ہوا تو وحشی نے کہا کہ میں شرک میں مبتلا رہا ہوں اور میرے ناحق خون بھی بہایا اور بدکاری کا بھی مرتکب ہوا, کیا ان گناہوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالی مجھے بخش دے گا؟ اس پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور کوئی کلام ارشاد نہ فرمایا. اس پر پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 ہے, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے. یہ آیت نمبر 70 میں ہوا ارشاد ہوا. تو واشی نے کہا اس آیت میں شرط رکھی گئی, شرط کی گئی ہے کہ گناہوں سے مغفرت اسے حاصل ہوگی جو توبہ کر لے اور نیک عمل کرے, مگر جو توبہ کرے ایمان لائے اور اچھا کام کرے. تو کہا کہ اس میں گناہوں سے مغفرت اسے حاصل ہوگی جو توبہ کر لے اور نیک عمل کرے, جبکہ میں نیک عمل نہ کر سکا تو میرا کیا ہوگا, بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے. اب وحشی نے کہا اس آیت میں مغفرت مشیت الہی کے ساتھ وابستہ ہے. ممکن ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے ساتھ حق تعالیٰ کی مشیت مغفرت وابستہ نہ ہو. جب ان سے یہ جملہ کہے تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. اب یہ آیت سورہ زمر میں بیان کی گئی ہے, تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. یہ آیت سن کر وحشی نے کہا اب میں کوئی قید و شرط نہیں دیکھتا, اور اسی وقت مسلمان ہو گیا. تو یہ مختلف تفاسیر میں اس مضمون پر جو روایت بیان کی گئی ہے, اس روایت پر اگر آپ غور کریں تو یہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر اس میں آپ کی شفقت و محبت بھی ہے اور اخلاق عظیمہ بھی ہے کہ جو آپ کے محبوب چچا کا قاتل تھا اس کو کس کوشش سے مسلمان کیا گیا. یعنی وہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس میں یہ ہے, یہ آیت کریمہ نازل تو اس میں یہ ہے, یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس میں یہ ہے, لیکن یہ مسلمان ہو گئے. یہ تاریخ کا ایک بڑا منفرد واقعہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جان کو اس وقت انہوں نے شہید کیا جب وہ ایمان نہیں لائے تھے. اس کے بعد ان کے ایمان لانے اور اس کے مطابق جو قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی اس پر میں نے ابھی آپ کو تھوڑا سا بیان کیا کہ کون سی آیت کا شان نزول, کون سا پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, اس کی گفتگو کیا تھی, وہ بیان ہوئی. لیکن ساتھ یہ ضرور یاد رکھیے کہ اس جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسلمہ قذاب کو بھی ان حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا. یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا کیا. تو اس سے کچھ ایک مضمون یہ بھی سامنے آتا ہے کہ سب سے جو بڑا گناہ ہے نا میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, یہ شرک ہے. شرک کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اس کے بعد کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا اور اس کے بعد بڑا گناہ بدکاری کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے, ایک تعداد ایسی ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک سے محفوظ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچا کر رکھے اور ہم سب ایمان پر استقامت پا جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بڑی رحمت ہوگی, بڑا کرم ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان پر استقامت عطا فرمائے. لیکن جو لوگ ناحق قتل کرتے ہیں ان کو بھی ڈرنا چاہیے. یہ بہت ہی بھیانک قسم کا گناہ ہے. میں ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے, ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک قرار دے, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک قرار دے کر اس کی عبادت کرو حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے. اس نے پوچھا پھر کون سا گناہ ہے, سب سے بڑا پھر کون سا گناہ ہے؟ تو فرمایا تم اپنے بیٹے کو اس خوف سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا. اس سے پوچھا پھر کون سا گناہ زیادہ بڑا ہے؟ فرمایا تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرو. پھر اس کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 کو نازل فرمایا. تو یہ مختلف یہ بخاری شریف کی میں نے آپ کو حدیث بیان کی. تو اب غور یہ کرنا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مسلمان کے ناحق قتل میں شریک ہو جائیں. یعنی قتل کرنا تو ایک ہے ہی جرم, اس قتل کی سازش میں جو شریک ہوتے ہیں, جو اشارہ کرتے ہیں, بظاہر ان کو کوئی بھی نہیں جانتا پہچانتا ہوتا, ایک گروپ ہوتا ہے اور پیچھے سے اشارے ہو رہے ہوتے ہیں کہ مار دو مار دو مار دو, تو ایسا نہیں کرے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب جہنم کی آگ میں جلنا پڑ جائے. اور جو لوگ بدقسمتی کے ساتھ بدکاری کے مرتکب ہوتے ہیں اور اس بھیانک اور عجیب غریض قسم کے گناہ میں پڑ جاتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور توبہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام سمیہ تاریا ہے, میں ضیاءکوٹ سے بات کر رہی ہوں. نگران شورا آپ کے تمام سلسلے میرے رب کا کلام بھی بہت اچھا لگتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اچھا ایک تو سمیہ بی بی مدنی چینل پر ہم نے آواز سنی, ایک سمیہ بی بی ہمارے پاس کھڑی ہیں اور آپ کو سلسلہ بھی اچھا لگتا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ایک اور کال چلائیے.
السلام علیکم مولانا صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ایک بات بتانا ہے آپ کو, یہ رمضان کا جب بھی مہینہ آتا ہے بڑا پیارا مہینہ ہے, مگر اس مہینے کی راتوں میں روزانہ ایک کرکٹ لڑکے کھیلتا ہے, گلی محلے روڈوں پہ کنڈا لگاتے کچھ بھی کرتے ہیں, لیکن وہ کرکٹ کھیلتا ہے روزانہ راتوں میں. حالانکہ رمضان کے علاوہ بھی جو راتیں ہوتی ہیں اس میں تو ہفتے ہفتے کرکٹ ہوتا ہے, لیکن رمضان میں خاص روزانہ کرکٹ ہوتا ہے, یا تو رات میں کرکٹ کھیلے گا یا پھر صبح میں کرکٹ کھیلے گا. تھوڑا ان کو سمجھاؤ کہ یہ رمضان کتنا پیارا مہینہ ہے, اس میں کیا کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے سمجھانے کی اپنے طور پر تو کوشش کی, اب اللہ کرے کہ یہ طبقہ ہمیں سن بھی رہا ہو. بدقسمتی تو یہ ہے کہ مجھے آج بتا رہے تھے ہمارے ایک اسلامی بھائی کہ لوگ کیونکہ گرمی ہے, گرمی ہو یا نہ ہو, لوگ دن میں بھی یعنی غروب سے آفتاب سے پہلے, عصر یا مغرب سے پہلے اب سنیما گھروں کا رخ کر رہے ہیں بدقسمتی کے ساتھ, یا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر گناہوں بھرے پرام دے کر اپنا ٹائم پاس کر, ان کو سمجھو تو کہتے ٹائم پاس کر رہے ہیں. ارے اللہ کے بندو کچھ تو سوچو یار, پانی حلال طیب ہے یا نہیں ہے؟ پانی حلال طیب پینا جائز ہے, لیکن چونکہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پینے کا منع کیا ہے, آپ پانی نہیں پی رہے نا, پیاس لگی ہے آپ نہیں پی رہے, آپ کہہ رہے ٹائم پاس کرنا ہے ٹائم گزارنا ہے, آپ کو پیاس لگے گی آپ کو بھوک لگے گی, آپ وہ کھانا بھی نہیں کھا رہے جو حلال ہے طیب ہے جائز ہے اس وقت کے علاوہ, آپ وہ پانی بھی نہیں پی رہے جو اس کے علاوہ پیتے تھے, یہ سب کچھ آپ کرتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ یہ نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور میں نے روزہ رکھا ہے, تو آپ وہ کام کیسے کر رہے ہیں روزے کی حالت میں؟ جو روزہ ہو یا نہ ہو, رمضان ہو یا نہ ہو, جس کام کا کرنا ہی حرام و ناجائز ہوتا ہے. میں فلم ڈراموں کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں, ایسا نہ کریں, یہ کوئی ٹائم پاس کرنے کا یہ کوئی وے ہی نہیں ہے کہ آپ سنیما گھروں کی طرف چلے جائیں. مجھے یہ میں کنفرم نہیں کر رہا, آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ لوگ یہ طبقہ ہمیں دیکھ یا سن رہا ہوگا نہیں, میں آپ سب کی ذمہ داری عرض کر رہا ہوں, میرے جتنے بھی اس وقت مدنی چینل کے ناظرین ہیں, میں آپ سب کی ذمہ داری عرض کر رہا ہوں, نیکی کی دعوت دیں. اور یہ جو ہو رہا ہے نا غلط کام فلمیں ڈراموں کی طرف یا ٹی وی کی اسکرین پہ بیٹھ کر گناہوں بھرا پروگرام دیکھیں, اس کو پروموٹ کریں, آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں. حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث ہے بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو مبلغ بننا چاہیے. اب یہ کہنے میں کہ یار ہم کو سنیما گھر میں نہیں جانا چاہیے، یار ہم کو فلم نہیں دیکھنی چاہیے، یار ہمیں یہ گناہ نہیں کرنے چاہیے، ہم کو یہ بد نگاہی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں موسیقی نہیں سننی چاہیے، اب یہ بولنے میں آپ کو کون سا عالم بننا تھا؟ ایک نارمل سی بات تھی، آپ کہہ سکتے ہیں اپنے بچوں کو سمجھائیں، حالاں چلے اپنے گھر کی ذمہ داری لے لیں. آپ کہیں جناب ہم میلے میں علاقے میں کس کو سمجھانے جائیں گے، مارکیٹ میں کس کو سمجھانے جائیں گے. ابھی ایک تعداد ہوگی جو دیکھ رہی ہوگی، ہو سکتا ہے میں یہاں سے جاؤں اور وہاں کہیں اور چلی جائے. تو ایسا نہ کریں، گناہ سے بچیں، اللہ سے ڈریں. گناہ گناہ اللہ کی نافرمانی ہے. اور ابھی پچھلے دنوں سنیما گھر کے اندر پتہ نہیں کیا آگ لگی، کیا لگا، کئی لوگ کہتے فلم دیکھتے دیکھتے دنیا سے چلے گئے. اللہ مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، ایسا نہ کریں جو راتوں کو کرکٹ کھیل کر اپنی راتوں کو خراب کر رہے ہیں. یہ رمضان کی راتیں تو عبادت کی راتیں ہیں، برکت کی راتیں ہیں. یہ مہینہ پھر کب آئے گا؟ صرف ایک ماہ کا یہ مہینہ ہے. اس کو کھیل تماشوں میں اور پھر لوگوں کو تکلیفیں دینے میں اور کنڈی کے ذریعے جو لائٹ دیتے ہو، یہ بھی ناجائز ہے، چوری کی لائٹ لینا. تو یہ نہ کریں، مہربانی کریں اور سمجھائیں، آپ سمجھائیں. میں دوبارہ کہتا ہوں، ضرور نہیں ہے کہ یہ باتیں سننے والے ہمارے ساتھ ہوں یا ہوں تو ابھی ہاتھواد مان بھی رہے ہوں، لیکن میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا شروع کر دیں. کال چلائیے.
میرا نام محمد ناہید علی ہے، میں ہند کے اسم سے بول رہا ہوں. نگرانی سویا کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. جی، میں مدرسۃ المدینہ آن لائن میں ناظرہ کورس کرتا ہوں. میرے لیے دعا فرما دے کہ میں اچھا قرآن پاک پڑھنے والا بن جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے اور درست قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے. اچھا اب چلتے ہیں، اچھا ایک کال کال لے لیتے چلیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الطاف رضا خان، ہند مہاراشٹر ناسک سے عرض کر رہا ہوں. میرے رب کا کلام الحمدللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور پڑھ کر اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ دروس قرآن پڑھنا ہمیں نصیب فرمائے. آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی پیش گوئیاں.
اس میں اترا قرآن ہے یہ تیرا احسان.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن کریم میں کئی پیش گوئیاں بیان کی گئی ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے تین اہم باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. نمبر ایک، قرآن مجید میں بیان کی گئی ہر پیش گوئی جزم اور یقین کے ساتھ بیان کی گئی، کنفرم. اس میں کاہنوں، نجومیوں اور دیگر لوگوں کی پیش گوئیوں کی طرح کوئی بھی ابہام نہیں ہے، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. دیر آر نو ڈاؤٹ، کنفرم ہے. دوسری بات، یہ پیش گوئیاں جن حالات اور جن مواقع پر بیان کی گئیں، اس وقت آثار و علامات کے اعتبار سے ان کے پورا ہونے کا ذرا بھی احتمال موجود نہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن قرآن نے کہا ایسا ہوگا اور ایسا ہوا. تیسری بات، قرآن میں جو پیش گوئیاں بیان کی گئیں، ان میں کچھ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے میں، کچھ دور صحابہ میں، اور کچھ بعد کے زمانے میں حرف بحرف پوری ہوئی، اور کچھ پیش گوئیاں ایسی ہیں جو آئندہ زمانے میں پوری ہوں گی اور بالکل ویسی ہی پوری ہوں گی جیسے قرآن کریم میں بیان کی گئی. اب یہ تین باتیں پیش نظر رہیں. اب ایک پیش گوئی میں آپ کو قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 33 کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. پہلے وہ پیش گوئی کیا ہے، آئیے وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی سنتے ہیں اور اس کے ترجمے کو بھی سنتے ہیں.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا اسے سب دینوں پر غالب کرے، پڑے برا مانے مشرک۔
اب یہ جو آپ نے آیت نمبر 33 سنی، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا اور اس سے سب دینوں پر غالب کرے، پڑے برا مانے مشرک۔ آیت میں غلبے سے دلائل اور قوت دونوں اعتبار سے غلبہ مراد ہے، جو یہ فرمایا گیا نا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے۔ دلائل کے اعتبار سے تو یوں کہ دین اسلام نے اپنی حقانیت پر جو دلائل پیش کیے ہیں اس سے مضبوط ترین دلائل کوئی بھی پیش نہ کر سکا کہ یہ دین حق ہے۔ اس صورت میں یہ پیش گوئی دور رسالت میں ہی پوری ہوئی، کیونکہ دین اسلام کے حقانیت کے یہ دلائل قرآن میں ہی بیان ہوئے اور قرآن مجید سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہی مکمل ہوا۔ یہ ہوئی ایک۔ دوسری بات، جہاں تک قوت کے اعتبار سے، جیسے میں نے کہا کہ غلبے سے دلائل اور قوت دونوں اعتبار لیے جائیں گے، کہ دلائل کے اعتبار سے بھی اور قوت کے اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے؟ تو دلائل کے اعتبار سے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حیات ظاہری میں ہی قرآن کریم پورا ہو گیا اور اس نے اسلام و دین کے جو حقانیت کے جو دلائل دیے وہ اس وقت سارے بیان ہو چکے۔ قوت کے اعتبار سے جو غلبے کا تعلق ہے، اس سے مراد یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا عرصہ ایسا گزرا کہ دنیا میں صرف دین اسلام ہی غالب تھا، اور اب آئندہ اس کا کامل ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس صورت میں یہ پیش گوئی دور صحابہ میں اور بعد کے زمانے میں بھی پوری ہوئی اور آئندہ بھی پوری ہوگی۔ جی ہاں، یعنی جب دور صحابہ تھا تو اس وقت اسلام و دین کس قدر قوت کے ساتھ غالب تھا اور کس قدر اسلام آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ نام سنتے ہی کفار اپنی دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے تھے۔ بڑے عظیم واقعات اسے بیان کیے جاتے ہیں۔ اور ایک وقت اب وہ آئے گا جب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف لائیں گے، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نزول فرمائیں گے۔ یہ سب ہمارے اعتقادات کا حصہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس وقت صرف اور صرف اسلام اور دین ہی غالب ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ پیش گوئی دوبارہ ہم کو پوری ہوتی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ دروس قرآن پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی آپ اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔
رحمان یا رحمان، تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان۔